اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے، یعنی اس تیل کے اندر اتنی چمک ہے کہ وہ نگاہوں کو خیرہ کرے، نور پر نور، نور نلا نور، روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ دیکھیں پیچھے غزوہ بصر کا ذکر ہوا نا کہ اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاؤ، تو جب انسان حرام سے بچاتا ہے تو اس کو اللہ ایک بصیرت دیتا ہے، اور پھر یہاں اللہ نے اپنے نور کا ذکر کیا، اور مومن کو اللہ تعالیٰ فراست کی شکل میں ایک نور دیتا ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو یہ فراست، یہ سمجھ، یہ حکمت، یہ بصیرت، یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ چیزیں جو دوسروں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو شاہ بن شجاع کرمانی کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کوئی فراست چوکتی نہیں تھی، تو اس کی وجہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ کس کو فراست نصیب ہوتی ہے؟ اس شخص کو جو اپنے ظاہر کو سنت کی پیروی سے آباد کرتا ہے، جو باطن کو ہمیشہ مراقبے کے ساتھ آباد کرتا ہے، یعنی اپنا جائزہ خود لیتا رہتا، اپنا محاسبہ کرتا ہے، جو اپنی آنکھ کو حرام سے جھکا کے رکھتا ہے، جو اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھتا ہے اور پھر حلال کھاتا ہے، تو اس سے فراست نہیں چوکتی۔ یعنی فراست ہوتی ہے وہ سمجھ اور بصیرت جو سطحی ظاہری چیزوں سے آگے کی ہوتی ہے، انسان سامنے سے ہٹ کر پیچھے تک چیز کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، اور انسان جب ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، یعنی جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو یہ حکمت اور یہ فراست عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو یہ مل جائے اس کو بہت بڑی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر نور پر نور کی بات یہاں کی گئی، ایمان ایک نور ہے ہمارے دل میں، اور قرآن اس کے اوپر مزید ایک نور جو ہمارے ایمان کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ اس نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ یہ ایسے مردوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو اپنی تجارت کے باوجود نماز اور زکوٰۃ کو بھولتے نہیں، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور نگاہیں پتھرا جانے کی نوبت آئے گی، یعنی خوف کے مارے، تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے، یعنی جو دنیا میں ہوتے ہوئے اپنے فرائض کو نہیں بھولتا، اللہ اس کو قیامت کے دن بہترین اجر سے نوازے گا۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، یعنی یہ مت سوچو کہ تم نماز کے لیے وقت نکالو گے تو تمہارا بزنس ڈاؤن ہو جائے گا، نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں اور اپنے مال میں سے پھر اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود اللہ ان کے مال میں اور برکت اور ترقی دیتا ہے، کمی نہیں ہوتی، اور آخرت کا اجر تو بے حساب ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب، یعنی سراب کی طرح، کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں وہ پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی دیکھنے نہ پائے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ یعنی جہاں ایمان والوں کے لیے ایمان کا نور ہے، اس کے اوپر قرآن کا، پھر نمازوں کی ادائیگی اور نیک کاموں کی توفیق، اسی طرح جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں ان کا دل اندھیرا، اور اس کے اوپر جہالت کا اندھیرا، اور اس کے اوپر بدعملی کا اندھیرا، اندھیروں پر اندھیرے جیسے سمندر کی گہرائی کے اندھیرے ہوتے ہیں، کہ انسان کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ ہمیں بھی صحیح طریقہ آتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، کتنے سکون سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں۔ یہ ہے نرمی کا فائدہ، جڑنے کا فائدہ، اکٹھے ہونے کا فائدہ، کہ اس سے کتنی خیر آتی ہے۔ جیسے بادل نرم ہوتے ہیں تو جڑتے ہیں، اور جب جڑتے ہیں تو بارش برستی ہے، اور پھر اس سے انسان، حیوان، نباتات، ہر ایک فیضیاب ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو نرم مزاج ہوتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، خواہ ایک گھر میں رہتے ہوں چاہے کسی ادارے میں ہوں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ٹیم ورک جانتے ہیں، اور پھر چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے جو خیر پھوٹتی ہے پھر اس کی تو مثال ہی نہیں۔ لیکن جو لوگ سخت دل ہوں اور ایک دوسرے سے ٹکرائے ہی رہیں، وہاں بے برکتی ہی بے برکتی ہے۔ اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے۔ بلند پہاڑ، تکبر، اوپر۔ تو جو لوگ آپس میں نہیں جڑتے، اپنے آپ کو نمایاں اور اوپر کرنا چاہتے ہیں، پھر ان سے فیض کی بجائے کیا ہوتا ہے، پھر اولے ہی برستے ہیں، اور جسے اللہ چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے، جو دیکھیں وہ سبق اور عبرت پکڑیں۔ یعنی یہ ایسے ہی نہیں بارشیں برستی، یہ جب اولے برستے ہیں اس میں بھی ایک سبق ہوتا ہے۔ انسان غور کرتا ہے کہ انہی بادلوں سے بارش برس رہی تھی، اور یہ برف کہاں سے برس پڑی؟ برف تو نرمی سے برستی ہے، یہ جو اولے ہیں شیشے توڑ دیتے ہیں، سروں پہ لگیں تو سر پھوڑ دیں، کھیتوں پہ پڑیں تو اس کو تباہ کر دیں، یہ آفت کہاں سے آئی؟ یہ وہ جو آسمانوں پہ بڑے بڑے بادل اوپر اوپر جا رہے ہوتے ہیں، یہ وہاں سے برستے ہیں۔ اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ جس طرح جانوروں میں سے کوئی زمین پر رینگ رہا ہے، کوئی زیادہ ٹانگوں سے چلتا ہے، کوئی دو سے چل رہا ہے، کوئی بڑے بڑے ہیوج جانور ہیں، کوئی ہاتھی ہے، کوئی شیر ہے، کوئی چیتا ہے، کوئی ہرن ہے، انسانوں میں بھی اسی طرح کچھ رینگنے والے ہوتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، وہ بھاگ نہیں سکتے، ان کی صلاحیت نہیں ہے بھاگنے کی، اور کچھ بہت فاسٹ ہوتے ہیں، کچھ بیٹھے بیٹھے مینٹل میتھ کر لیتے ہیں، ہر چیز کی کیلکولیشن کر لیتے ہیں، اور کچھ بیٹھ کے کاپی پین لے کے بھی سٹرگل کرتے رہے تو غلط ہی جواب نکلتا ہے ان کا، ان سے نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کی مینٹل کیپیسٹی، فزیکل کیپیسٹی ہر طرح سے مختلف ہوتی ہے۔ تو ٹیم ورک جو ہوتا ہے اس میں اس کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی ٹیم کے ان لوگوں سے جو ذرا سلو چلنے والے ہیں، جو ذرا پیچھے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ ناراض ہی ہوتے رہیں گے تو پھر وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، وہ پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ تو کوئی خوبی کی بات نہیں کہ آپ اکیلے ہی آگے بھاگتے چلے جائیں اور سب کو پیچھے چھوڑ دیں۔ بچوں میں بھی آپ دیکھیں، گھر میں کوئی بچہ سلو ہوتا ہے، کوئی فاسٹ ہوتا ہے، کوئی زیادہ اچھا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا تنگ کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کا امتحان ہوتی ہیں، لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ سبق اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر اس سے معاملہ کریں۔ جب سمجھ جائیں گے نا کہ یہ شخص ایسا ہی ہے، اس کے ساتھ اسی طرح نبھانا پڑے گا، تو اس کے بعد پھر بہت زیادہ بودر نہ کریں اپنے آپ کو، بار بار کڑ کڑ کے یہ کیوں نہیں کرتا، یہ سست ہے، یہ بڑی نکمی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی۔ اس طرح کے ہر وقت ہم اپنے آپ کو بھی جلاتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی کان بھرتے رہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ستاتے رہتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی مزاج کا تیز ہے، کوئی جسمانی طور پہ تیز ہے، لوگوں کو جیسے وہ ہیں نا ایز از لیں۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف، تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، مومن نہیں۔ جی ہاں، جو اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا ایمان کیا ہے، ایمان قول میں بھی ہے، فعل میں بھی، دل میں اس کا قرار پکڑنا بھی۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے، وہ آپ کے پاس ہی نہیں آتا، البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت گزار مطیع ہو کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے، مومن کون ہوتے ہیں؟ کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یعنی مومن کون ہوتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں، باتیں بہت کرتے ہیں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، قسمیں کھا کے راضی کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے فرما بردار بن کر رہو، قل اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جو فرض ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو، اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ کی بات ماننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہے، بھی قرآن کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کی طرف سے کس پہ آیا تھا؟ رسول پر آیا تھا۔ رسول سے کس کے پاس گیا؟ صحابہ کے پاس، اور پھر تابعین۔ اسی ذریعے سے قرآن آیا، اور جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا نا، انہوں نے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ اس لیے کہنا کہ صرف قرآن کو مانتے اور حدیث کو نہیں، تو یہ تو پھر آپ کی اطاعت نہ ہوئی۔ ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکات دو، اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، یعنی اللہ کے نافرمان اللہ کو نہیں ہرا سکتے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے، چھوٹے بچے، نابالغ بچے، تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہو، یعنی قیلولہ کے وقت انسان شارٹ ڈریس پہن لیتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی اپنے ستر مت دکھاؤ۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر نہ کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، یعنی کام کاج ہوتا ہے، لوگ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے کمرے میں آتے ہیں، لیکن پرائیویسی کے اوقات میں مت جاؤ۔ اچھا، یہاں تو غلاموں اور بچوں کی بات ہوئی نا، اس کا یہ مطلب نہیں ماں باپ آ جا سکتے ہیں۔ بعض اوقات نئے کپل کی شادی ہوتی ہے اور ان کو کوئی پرائیویسی نہیں دیتے ہم، کوئی آپس میں بیٹھنے اور بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے، نہ دن کو نہ رات کو، اور ہر وقت انٹرفیئرنس۔ یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے یدانا ثیابہن ہے، یعنی یہاں ثوب کا لفظ ہے جو اوپر والا لباس ہے، یہ نہیں کہ کپڑے اتار کے رکھ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھاری لباس اوپر سے پہن کے وہ اپنے حیا کے تقاضوں کو پورا کرتی تھی، اب ظاہر ہے کہ وہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہے ان کے اندر کوئی اٹریکشن ہی نہیں رہی، تو اس لیے ان پر سے پردے کے احکامات میں نرمی کر دی گئی. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. یا آپ دیکھیے ہمارے کلچر میں کس گھر سے کھانا پسندیدہ اور کس سے نہیں، یہاں بتایا گیا کہ کوئی حرج نہیں کہ اپنے بہنوں کے گھر سے بھی کھا لو یا اپنے چچاؤں کے گھر سے یا اپنی پھپھیوں کے گھر سے یا اپنے ماموں کے گھر سے یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، سب کو الگ الگ ذکر کیا گیا. یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، جو اپنی چابیاں تمہیں دے کر جائیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، سارے رشتے داروں کا ذکر کر کے دوستوں کو بھی ساتھ ملا لیا. اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کے کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، تحیتم من عند اللہ، یہ سلام کا حکم کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. مبارکتن، برکت والا ہے، خوب خوب سلام کیا کرو. گھر والے بھی ایک دوسرے کو سلام کیا کریں. بڑی بابرکت اور پاکیزہ چیز. اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے، یعنی ان احکامات کو مانو گے. تو یاد رکھیے کہ اپنے رشتہ داروں کے گھر سے کھانا، دوستوں کے گھر سے کھانا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ بخل کر رہے ہیں، ان کو پسند نہیں کہ آپ کھائیں، تو پھر آپ احتیاط برتیں. ٹھیک ہے، یعنی ویسے اجازت ہے، لیکن جہاں کوئی شخص کھلا کے خوش نہ ہو وہاں انسان زبردستی نہ کرے. فراخ دلی کا مظاہرہ صحابہ کے اندر کیسا تھا؟ محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کا زمانہ پایا، لوگ ایک ہی جگہ پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، کبھی کبھی کسی کے پاس مہمان آ جاتے اور ان میں سے کسی ایک کی ہنڈیا چولہے پہ ہوتی، مہمان والا اس کو اپنے مہمان کے لیے لے جاتا اٹھا کے، کہ میرے گھر مہمان آ گیا، اٹھا کے لے آتے. مالک اپنی ہنڈیا گم پاتا کہ بھی کھانا رکھا تو وہ کہاں گیا، میری ہنڈیا کون لے گیا. مہمان والا کہتا ہم اپنے مہمان کے لیے لے گئے، تو ہنڈیا والا کہتا بارک اللہ لکم فیہا، اللہ تمہارے لیے اس میں برکت دے. یہ اسی طرح کی کوئی اور دعا دیتا. بقیہ کہتے ہیں کہ محمد نے کہا جب روٹیاں پکاتے تو ان کی بھی یہی صورت حال ہوتی، ان کے درمیان صرف کانے کی دیواریں ہوتی تھی، یعنی گھروں کے بیچ میں جو پارٹیشنز ہوتی تھی بہت پکی پکی ہیوج والز نہیں ہوتی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب لوگ اس طرح رہتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اب بھی بہت سی جگہوں پر جب محلے داری ہوتی قریب قریب کے گھروں میں، اور کوئی دروازے دن میں بند نہیں ہوتے، بس ہلکے پھلکے پردے لٹکے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں، تھوڑا اجازت لیتے ہیں، اور پھر اگر گھر والا نہیں ہے اور اجازت ہے تو کوئی ضرورت کی چیز لے آتے ہیں اور پھر بتا بھی دیتے ہیں، اور اس کو چوری تصور نہیں کیا جاتا. یہاں آپ نے غور کیا، سارے رشتوں کا ذکر ہے، بیٹوں کا ذکر کوئی نہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹوں کے گھر آپ کے اپنے گھر ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اولاد کا مال والدین کا مال ہوتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی اور کہا اس نے میرا مال لے لیا، یعنی باپ نے میرا مال لے لیا. تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ تو اور تیرا مال دونوں ہی تیرے باپ کی کمائی ہے. تو اولاد کی کمائی میں ماں باپ کا حق ہوتا ہے. امارہ بن عمیر کی بھوپی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا میری گود میں ایک یتیم بچہ ہے، کیا میں اس کے مال میں سے کچھ کھا سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی پاکیزہ خوراک اس کی اپنی کمائی کی ہے اور اس کا بیٹا بھی اس کی کمائی ہے. یعنی وہ بچہ اس کا اپنا ہی تھا، یتیم تھا، باپ فوت ہو چکا تھا، باپ نے جو پراپرٹی چھوڑی اس بچے کے لیے، تو وہ عورت پوچھ رہی تھی کہ کیا اس میں سے یہ بچے کے ساتھ میں خود بھی کچھ کھا سکتی ہوں؟ تو کہا کہ اس کا مال تمہارا مال ہے، ضرورت کے تحت تم استعمال کر سکتی ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا آدمی کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے، یعنی بچے بھی انسان کی کمائی ہے بلکہ بہترین کمائی ہے، تو ان کے مال میں سے کھاؤ. اسی طرح یہاں دوستوں کا ذکر کیا گیا، تو دوستی جو ہے بعض اوقات رشتہ داری سے بھی اہم ہو جاتی ہے، یعنی دوست کو رشتہ داروں کی کیٹیگری میں یہاں رکھا گیا ایک طرح سے، کیونکہ محبت اور دوستی جو ہے یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے. یعنی سب کچھ انسان صرف رشتہ داروں سے ہی نہیں حاصل کرتا، یا انس، محبت، سکون، ضروریات کا پورا کرنا، یا جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں ہوتا ہے، بلکہ دوستوں کے ساتھ بھی انسان کے ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں جیسے اپنے کسی بہن بھائی کے لیے ہوتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ دوست رشتہ داروں سے زیادہ تاکید والا ہے یہاں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جہنمی لوگ فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، ہمارے لیے آج کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے دلی دوست ہیں، ہمارے دوست بھی چلے گئے. تو بعض اوقات دوستوں سے انسان کو وہ خیر حاصل ہوتی ہے جو کبھی اپنے بھی اس طرح کام نہیں آتے. تو انسان کو سارے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ہر وقت ایک کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں اور دوسروں کو سناتا رہے انسان، اور وہ جو بےچارا ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس کی آپ کسی احسان کو ہی نہ مانیں اور وہاں آپ اپنوں ہی اپنوں کی باتیں کرتے رہیں. تو اپنا وہی ہے جو آپ کی کیئر کرتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے. اور رشتہ داریوں کا حق اللہ نے رکھا ہے، وہ نہ بھی کیئر کریں تو ان کے ساتھ کرتے رہیں. پھر فرمایا، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دو، یعنی جسے چاہو اجازت دو اور جسے نہ چاہو نہ دو. ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، کیونکہ وہ ایک اہم کام چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوتاہی ہے، اگرچہ ان کی کوئی اور ضرورت پیش آ گئی ہے، تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، ان کے خلاف باتیں نہیں کرنی. پھر بھی مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا مت سمجھ بیٹھو، رسول کا اپنا ایک ادب ہے. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے نکل جاتے ہیں. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورۃ الفرقان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نہایت بابرکت ہے وہ جس نے فرقان اپنے بندے پہ نازل کیا. فرقان کیا ہے؟ یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ ليكون للعالمين نذيرا، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو، خبردار کرنے والا. قرآن فار آل، وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. یاد رکھیے، تقدیر زمین آسمان کے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے لکھی گئی تھی، اور ہر چیز کی تقدیر ہے، صرف انسان کی نہیں باقی چیزوں کی بھی. اور یاد رکھیے، تقدیر سے اگر کوئی چیز آگے نکلتی ہے تو وہ نظر ہے، وہ اس پہ حاوی ہو جاتی ہے. یعنی ایک تکلیف آپ کی قسمت میں نہیں ہوتی، لیکن نظر لگ جائے تو وہ تکلیف پہنچ جاتی ہے. پھر لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے، ان قرآن کو نہیں مانتے، جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں، یعنی قرآن پر شک کرتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی لوگوں کی ان زیادتیوں پر اور ان باتوں پر بھی درگزر کرتا ہے۔ کہتے ہیں، یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں، تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ تبارک الذی ان شاء اجعل لک خیرا خیرا من ذلک، بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محلات۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو یعنی آخرت کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ ان میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت کہا جائے گا، آج ایک موت نہیں بہت سی موتیں پکارو، ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے، اور وہ وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، پھر وہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائے، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے، دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، تمہارا رب سب کچھ سنتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان انسان کے لیے امتحان ہے، کبھی ایک غنی شخص فقیر کے لیے آزمائش بن جاتا ہے کہ وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس کیوں نہیں، حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی امیر کے لیے فقیر آزمائش ہوتا ہے جب وہ اس سے کچھ مانگنے آ جاتا ہے، کبھی تندرست انسان مریض کے لیے آزمائش بن جاتا ہے اور کبھی مریض تندرست کے لیے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، کبھی ماں باپ بچوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں اور کبھی بچے ماں باپ کا امتحان بن جاتے ہیں، کبھی ایک معزز اور شریف انسان گھٹیا انسان کے لیے فتنہ ہو جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، یعنی میں نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا تاکہ تم ان سے جو تکلیف دہ باتیں سنتے ہو ان پہ صبر کرو، اور اس کے علاوہ بھی لوگ جہاں مل جل کے رہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے امتحان بنے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کسی کے لیے آزمائش نہ بنائے اور ہمیں اپنی اطاعت پر جمائے رکھے۔ آج جو آپ نے سورۃ الفرقان میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان نازل کیا تاکہ ساری دنیا والوں کے لیے ایک نذیر بنے، اور اسی طرح پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا خیر مما یجمعون، تو ہم نے ایک اس طرح کا پلان کیا ہے کہ مختلف مساجد سکولز کالج یونیورسٹیز کی لائبریری میں لفظی ترجمے کا قرآن مجید پہنچائیں۔ تو اس کار خیر میں جو لوگ ہماری مدد کر سکیں، اگر آپ کسی کالج سے تعلق رکھتے ہیں، یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں، کسی اسکول میں پڑھتے ہیں اور وہاں کی لائبریریز تک یا مسجد کی لائبریری تک قرآن مجید پہنچا سکتے ہیں تو آپ ہماری مدد کریں، آپ ہم سے لے جائیں اور وہاں پر ان کے پاس رکھوائیں۔ آپ اپنا نام ریسپشن پہ لکھوا سکتے ہیں، اور جو لوگ مالی تعاون کرنا چاہیں کہ وہ دینا چاہیں اس مد میں تو وہ بھی دے سکتے ہیں،
لیکن یہ ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ترجمے کا قرآن پہنچے گا تو انشاءاللہ ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے گی. اسی طرح کل جو بچوں کے لیے رمضان کی کتاب بتائی گئی تھی تو یہ میری نماز نماز سے متعلق ایکٹیویٹیز کی کتاب ہے, یہ بھی اگر آپ کے پاس ہو تو فائدہ ہوگا. اسی طرح نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.